بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد شرح أسماء الله الحسنى سلام الله وبركاته درس جاری ہے اور آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کے دو پیارے ناموں سے درس کا آغاز کرتے ہیں السمیع والبصیر. اللہ تعالیٰ کا نام السمیع اسلام کی دلیل کیا ہے, معنی کیا ہے, سمع کی کتنی قسمیں ہیں اور اس نام کو جاننے کا فائدہ کیا ہے, کیا مردے سنتے ہیں, اس موضوع کے متعلق بات کرتے ہیں اور پھر السمیع البصیر کو آپس میں جوڑنے کی حکمت کیا ہے بعض آیات میں. السمیع یہ وہ نام ہے, اللہ تعالیٰ کا پیارا نام ہے. قرآن مجید میں تقریباً 50 جگہوں پر اس نام کا ذکر کیا گیا ہے. ان میں سے اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان, قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير, سورة المجادلہ آیت نمبر 1. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحقیق, اللہ تعالیٰ نے سن لیا اس عورت کا قول جو تمہارے ساتھ جدال کر رہی ہے اپنے شوہر کے متعلق, اور شکایت اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے, اور اللہ تعالیٰ وہ سن رہا ہے جو گفتگو تم کر رہے ہو, بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اس آیت کریمہ میں ایک عورت کو مسئلہ ہوا کہ بڑھاپے میں اس کے خاوند نے اسے یہ کہہ دیا کہ تم میرے لیے میری ماں کی مانند ہو, اسے غہار کہتے ہیں. اب غہار کی وجہ سے جو ہے عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہو جاتا ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ کیا طلاق واقع ہو گئی ہے؟ اس کا کوئی حکم موجود نہ تھا. یہ بڑھیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میرے خاوند نے یوں کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کا کوئی حل ڈھونڈ رہی تھی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نہیں نازل ہوئی, تو اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خاص جواب نہ تھا. تو وہ بڑھیا جواب لینے کے لیے وہ کہاں جائے, وہ بار یہی عرض کرتے کہ مجھے جواب چاہیے, مجھے بتاؤ میں کیا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار یہی فرماتے کہ آپ ان کے لیے حرام ہو گئی ہیں, کیونکہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تم میرے لیے میرے نزدیک میری ماں کی مانند ہو, میری ماں کی طرح ہو, تو پھر بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس گفتگو کو سنا اور ساتویں آسمان سے اوپر سے عرش کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا حل نازل فرما دیا ہے. کفارت الظہار, اگر کوئی شخص اس طریقے کے الفاظ کہے تو اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہو جاتا, اور اس کی بیوی اس وقت تک حرام ہوتی جب تک کہ وہ کفارہ ادا نہ کر لے. جب وہ کفارہ دے دیتا ہے تب اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے. کفارہ کیا ہے غیار کا؟ پڑھ چکے ہیں. نمبر ایک, گردن آزاد کرنا. اگر گردن یعنی غلام آزاد کرنا، اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو یا غلام نہ ہو آزاد کرنے کے لیے، یا اتنی پیسے نہ ہو کہ پیسے لے کے کوئی غلام آزاد کر دیا جائے، تو پھر دوسرا ہے، دوسرا کیا ہے؟ دو مہینے مسلسل روزے رکھنا. اگر دو مہینے مسلسل روزے نہ رکھ کوئی رکھ سکے، پھر تیسرا ہے اطعام 60 مسکینا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ ظہار کا کفارہ ہے. تو اس آیت کریمہ میں دیکھیں اس بڑھیا کا ایمان، دیکھیں مسئلے کا حل تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی حل کرنے کے لیے، شکایت لے کے نہیں آئی. شکایت کس کا حق ہے؟ شکایت کون سنتا ہے؟ بگڑی کو کون بناتا ہے؟ تکلیفیں کون دور کرتا ہے؟ دیکھیں غور کریں، وتشتکی الی اللہ، وتشتکی الیک نہیں. اگرچہ باہر شکایت کس کے پاس لے کے گئی؟ مسئلے کے حل کے لیے ضرور گئی ہیں، اور صحیح جگہ پہ گئی ہیں، اور صحیح الفاظ استعمال کیے ہیں. دیکھیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها، لیکن شکایت مجادلہ تو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ آپ اس وقت ایک ہی شخصیت ہیں جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. علمی شخصیت ایک ہی ہے اس زمانے میں، کون تھا؟ اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن شکایت اور مصیبتیں کون ٹالتا ہے؟ شکایتیں کون دور کرتا ہے؟ بگڑی کو کون بناتا ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، نہ اس زمانے میں، نہ اس سے پہلے، اور نہ اس زمانے میں، اور نہ قیامت تک. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی مشکل کشا حاجت روا نہیں. تو جو بھی شکایت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اگرچہ ظاہراً اگر آپ کسی مخلوق کے پاس جاتے ہیں اور اپنی شکایت اس کو سناتے ہیں، کوئی حرج ہے اس میں؟ جو زندہ ہے، قادر ہے، حاضر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ شکایت وہ اللہ تعالیٰ سے کر رہی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت نہیں کی، اور واقعی یہ خبر اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اس عورت کا ایمان دیکھے جو اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دیا، اور جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز بھی نہیں ہے، وہی اللہ تعالیٰ جو ہے سننے والا اور دیکھنے والا ہے. سورۃ الشورى آیت نمبر 11. وقوله تعالیٰ، اور تیسری آیت بطور دلیل شیخ صاحب نے یہاں پہ بیان کی ہے، تیسری آیت بطور دلیل جو ہے السمیع کی، اللہ تعالیٰ کا فرمان وَإِذْ يَرْفُعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سورة البقرة نمبر 127. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے گھر کعبے کی تعمیر کی اور بنیادیں کھڑی کر دیں، اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام بھی ساتھ تھے، انہوں نے جب مکمل کر لیا، ابتدا میں بھی دعا اور آخر میں بھی دعا، اور دعا دیکھیں کیا ہے، ربنا تقبل منا، اللہ تعالیٰ ہمارے یہ جو کام کیا ہے، ہم نے کام تو بہت بڑا عظیم کام ہے، اور ہمارے ذمہ یہ کام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے ہیں، اس میں ظاہر ہے بشر نے بنایا ہے، وہ بشر خود کمزور ہے، اس میں کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو قبول فرما، ربنا تقبل منا. حالانکہ اپنی مرضی سے بنایا تھا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی بنا تھا کہ کتنی چوڑا ہونا چاہیے، کتنی ہائٹ ہونی چاہیے، حجرہ اسود کہاں پہ رکھنا چاہیے، کتنی ہائٹ پہ رکھنا چاہیے، یہ سارے انسٹرکشن جو ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئے. لیکن دیکھیں ادب دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ قدر دیکھیں کہ حکم کی تعمیل بھی ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ عاجزی ان کی ساری کی انتہا بھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو یہ بہتر سننے والا اور جاننے والا ہے. سننے والا تو ٹھیک ہے، دعا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے، سنتے ہوئے دعا بھی قبول فرماتا ہے. لیکن علیم کا ذکر یہاں پہ کیوں ہے؟ دیکھیں وہاں پہ سمیع البصیر ہے، یہاں پر سمیع العلیم ہے، اللہ دیکھ تو رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے کہ ہم نے اسے کس طریقے سے بنایا ہے، کس چاہت سے بنایا ہے، ہمارے اندر کو تو اندر کا نظر آتا ہے کچھ؟ جو کچھ اندر ہے، جو دل میں ہے، جو نیت ہے، جو محبت ہے، لگاؤ ہے کام سے، وہ نظر تو نہیں آتا نا، وہ تو محض احساسات ہوتے ہیں، وہ علم سے پتہ چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو وہ کہہ رہے تھے وہ سن بھی رہا تھا، قبول بھی فرمایا، اور جو چیز نظر نہیں آتی، جو محض ان کے ذہن میں تھی، ان کے دل میں تھی، وہ محبت، وہ چاہت، اور جو کمی ہوئی تھی ان سے، جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، وہ اللہ تعالیٰ جان چکا ہے. انک انت السمیع العلیم. انشاءاللہ آخر میں بتاؤں گا میں کہ دونوں میں کیا فرق ہے، سمیع بصیر کہاں پہ ہے اور سمیع علیم کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. یہ دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام ناموں میں سے، پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے السمیع، سننے والا. سمیع کا معنی کیا ہے؟ سمیع کے معنی دو ہیں، ایک تو ہے سننے والا، اور ہم سب جانتے ہیں ادراک المسموعات کے سننے والا، اور دوسرا ہے قبول کرنے والا، دعاؤں کو قبول کرنے والا. یہ دوسرا معنی ہے سمیع کا. اللہ تعالی سارے کے سارے آوازیں سنتا ہے، ہر زبان میں، ہر زبان کو سمجھتا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں سر اور جہر دونوں برابر ہیں، سر چھپی ہوئی باتیں اور جہر بیان کردہ باتیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں چھپی ہوئی بات بھی ایسے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے سنتا ہے جیسا کہ کوئی شخص زور سے بول کے اللہ تعالیٰ کو پکارے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وساہر بالنہار ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. سورۃ الرعد آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برابر ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو لوگ اپنے قول کو چھپا کے بات کرتے ہیں یا بلند آواز میں بات کرتے ہیں، چاہے وہ رات کے اندھیرے میں چھپے ہوں یا دن کے اجالے میں سامنے ہوں. اللہ تعالیٰ کی سمع جو ہے اتنی وسیع ہے کہ سارے کے سارے آوازوں کو ایک ہی وقت میں سنتا ہے. ولا تختلف علیہ الاصوات ولا تشتبہ، جتنی بھی آوازیں ہیں اللہ تعالیٰ ایک وقت میں سب کی سنتا ہے، اور ایک مخلوق کی آواز دوسری میں مکس نہیں ہوتی، اور اشتباہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ آواز کس کی تھی یا کس کی ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے. جب میں سب کی بات کروں، صرف جن، صرف انس کی بات نہیں کرتا، صرف جن اور انس کی بات نہیں کرتا، اس میں درند اور پرند اور ہر زندہ مخلوق شامل ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. درند اور پرند اللہ کے ذکر کرتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، اللہ تعالیٰ ان کی بھی سنتا ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، کیونکہ ان کے سوا بھی اللہ تعالیٰ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی نہیں ہے. مشکل کچھ حاجت روا، کیا جانور کو مشکل پیش آتی ہے کہ نہیں؟ چیونٹی کو مشکل پیش آتی ہے کہ نہیں؟ وہ پیاسی ہوتی ہے کہ نہیں؟ درند اور پرند بھوکے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو کسے پکارتے ہیں؟ یاد رکھیں، سارے کے سارے مخلوق سوائے جن اور انس کے جو مکلف ہے، عجب بات دیکھیں، سارے کے سارے مخلوق صرف اس اللہ تعالیٰ کو پکارتی ہے. توحید عبادت کی انتہا ہے. یہ جن اور انس ہے، یہ جو مکلف مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ شرف بخشا ہے، تکلیف کا بوجھ ان کے سر پہ ڈالا ہے اور اختیار بھی دیا ہے، اس مخلوق نے اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کا غلط فائدہ اٹھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسے قدر کرنی تھی اللہ تعالیٰ کا حق، قدر کرنے کا حق ادا نہیں کیا. انسان نے شرک کیا ہے، جن نے شرک کیا ہے، بدعات، خرافات، نافرمانی انسان نے کی ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، ایک وقت میں سنتا ہے، ہر زبان کو سنتا ہے. آپس میں دو مخلوقوں کی باتیں مکس نہیں ہوتی، اور نہ ہی اشتباہ ہوتا ہے، مغالطہ ہو سکتا ہے کبھی کہ یہ کس کی آواز تھی کس کی نہیں تھی. اور جب سنتا ہے تو سب ایک وقت میں سنتی، یعنی کہ ایک ہی پہلے سنو، دوسرے کے بعد میں سنو، نہیں یہ نہیں ہوتا. درند ایک چیونٹی بھی پکار رہی ہے, زمین کے نیچے کیڑا بھی پکار رہا ہے, زمین کے اوپر انسان بھی پکار رہا ہے, زمین سے اوپر پرندہ بھی پکار رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی ایک وقت میں سنتا ہے اور سب کی حاجتیں جو ہیں پوری کرتا ہے. اور حاجتیں پوری کرنا بھی ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتی. جو چوٹی نے طلب کیا وہ کیڑوں کو نہیں ملے گا اور نہ ہی پرندے کو ملے گا, وہ چوٹی کو ہی ملے گا. جو پرندے نے طلب کیا تھا وہ انسان کو یا چوٹی کو نہیں ملے گا, وہ پرندے کو ہی ملے گا. سبحان اللہ, اتنی عظیم ذات آپ تصور کر سکتے ہیں. ابھی میں بات کر رہا ہوں, یہاں سے دوسرے شخص بات کرنا شروع کر دے آپ کو کوئی چیز سمجھ آئے گی؟ صرف دو لوگ باتیں کریں آپ کو سمجھ میں کچھ نہ آئے, اور پوری کائنات ایک وقت میں سوال کرے سب کی بات سمجھ بھی آئے, اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے اور پوری بھی کرے. اور جتنے بھی پکاریں تعداد میں جتنے بھی زیادہ ہوں اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے, کبھی غمی ہوتی نہیں ہے. آپ کسی مخلوق سے سوال کریں نا, دوسرے سوال پہ تو اس کے چہرے کی رنگت اڑ جائے گی, تیسرے سوال میں چہرہ اسے موڑ دے گا, چوتھے سوال میں شاید ہو سکتے بھاگ جائے. رحمۃ العالمین ارحم الراحمین سبحانہ وتعالی, سوال سائل سوال جتنی زیادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند ہے. ایک حدیث میں آیا ہے, بڑی پیاری روایت ہے صحیح مسلم کی, بڑی عظیم حدیث ہے. میں صرف ایک حصہ سناؤں گا ورنہ پھر پورا درس اسی ایک حدیث میں چلا جائے گا, لیکن اس میں انشاءاللہ ایک پورا میں درس دوں گا ایک حدیث میں. ایک بڑی عظیم حدیث ہے, جس نے اس حدیث کو سنا نہیں ہے تو وہ اچھی طرح سن لے. صحیح مسلم کی روایت ہے, حدیث نمبر 2577 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, میں اس کا ایک ٹکڑا سناتا ہوں جس کا تعلق ہمارے درد سے ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہیں, سیدہ ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا على صعيد واحد فسألوني, اے میرے بندے اگر تمہارا پہلا اور آخری اور انسان اور جن ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو جائیں اور سارے کے سارے ایک ہی وقت میں مجھ سے سوال کریں, اعطیت كل واحد مسألته, میں سارے کے سارے جتنی بھی مخلوق نے سوال کیے ہیں سب کی میں دعا قبول فرماؤں اور سب کو عطا فرماؤں جو انہوں نے مانگا ہے. ما نقص من ملکی شیئا, میرے ملک میں سے کوئی چیز بھی کم نہیں ہوگا, الا کما ينقص المخيط اذا غمس في البحر, الا یہ کہ جیسا کہ ایک سوئی اگر آپ سمندر میں ڈبو کے نکال دیتے ہیں جو کوئی سوئی پہ پانی لگے گا اتنی ہی میرے ملک میں سے کوئی کمی تو ہو سکتی ہے. سمندر سے اگر ایک سوئی سے نکال دیں آپ ڈبو کے, سمندر میں کوئی کمی ہوتی ہے؟ ہوتی ہے کمی نہیں ہوتی؟ پوری مخلوق ایک ایک سوئی لے جائے اور سمندر میں لگا کے نکال کے دیکھ لے, سمندر ختم ہو جائے گا یا کم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے ملک میں اور خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی. دیکھیں پوری کی پوری مخلوق جن اور انس جتنے بھی ہیں, اچھا انس کو تو ہم نے گن لیا ہے, کتنی ہے, کتنی عرب ہیں؟ 6 عرب کے قریب ہیں, 6 بلین ہیں, سوا کر لے سوا 6 عرب آبادی بڑھتی جا رہی ہے. جن کتنی ہیں؟ واہ عالم, اور سب ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں اور ایک ہی وقت میں مختلف سوال کریں. آپ کو رزق کی ضرورت ہے, آپ کو اولاد کی ضرورت ہے, آپ کو نیک صالح بیوی کی ضرورت ہے, آپ کو علم کی ضرورت ہے, آپ جتنی بھی مشکلات ہیں اور سوال ہیں سب ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لے، اللہ تعالیٰ سب کی پوری کر دے، اللہ تعالیٰ خزانے میں سے کوئی کمی بھی نہ ہو. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، جب ہم کسی اونچائی پہ جاتے تو ہم تکبیر پڑھتے زور سے، کبرنا، فقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعوا لانفسکم، کیوں چیخ چیخ کے بات کر رہے ہیں، ذرا آہستہ بات کرو، اپنے اوپر ترس کھاؤ، کیسی بات کر رہے ہو، کیوں اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہو. فانکم لا تدعون اصم ولا غائبا، نہ تو تم کسی بہرے کو پکار رہے ہو اور نہ کسی غائب کو پکار رہے ہو تم، ولیکن تدعون سمیعا بصیرا قریبا، تم لوگ تو اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہو جو سمیع ہے، جو بصیر ہے، جو قریب ہے. سمع کی قسمیں کتنی ہوئی؟ دو. نمبر ایک آوازوں کا سننا، نمبر دو دعا کی استجابت اور قبولیت، دعا قبول کرنا. ایک قصہ ہے، بڑا پیارا قصہ ہے، صحیح بخاری مسلم میں سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ تین لوگ جمع ہوئے، دو قریشی اور ایک ثقفی، یا دو ثقفی ایک قریشی، اب راوی کو مکس اپ ہو گیا پتہ نہیں، اب دو قریشی ایک ثقفی یا دو ثقفی ایک قریشی ہے. اور دیکھیں راوی جو ہے کس طریقے سے، دیکھیں امانت کی انتہا دیکھیں، سننے والا جو بھی سنے لیکن بات حق کرنی ہے. اب کیونکہ وہ ان کے ذہن سے نکل گیا کہ دو قریشی ایک ثقفی تھا یا دو قریشی تھے، جو ان کے ذہن میں تھا، جو وہ صحیح سمجھتا تھا وہی بات کر دی ہے. جب دونوں میں شک ہے دونوں باتیں کر دی ہے، تاکہ اگر بات کسی روایت میں دوسرے لفظ آ جائے تو وہ جھوٹا نہ ٹھہرے. ان کی شکل و صورت کیسی ہے؟ اسے بخاری مسلم کی روایت ہے، یہ کثیرۃ شحم بطونہم، ان کے پیٹ کے جو چربی ہے بہت زیادہ ہے، یعنی موٹے تگڑے تازے تھے. قلیلۃ فقہ قلوبہم، سمجھ کچھ نہیں ہے، بہت کم سمجھتے ہیں، کھاتے پیتے زیادہ ہے، پیٹ بڑے ہوئے ہیں اور دل میں سمجھ جو ہے، سمجھ کا مادہ بہت کم ہے. اچھا فقال احدہم، اب ایسے لوگ کیا باتیں کریں گے، ذرا غور کریں ان کی ذہانت پہ اور ان کی سوچ پہ. فقال احدہم، ان میں سے ایک نے کہا، اترون ان اللہ یسمع قولنا، اترون ان اللہ یسمع ما نقول، کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سن رہا ہوگا؟ قال الآخر، دوسرے نے کہا، یسمع ان جہرنا ولا یسمع ان اخفینا، اللہ تعالیٰ جو ہم اونچی بات کریں گے تو سنے گا، لیکن جو آپس میں آہستہ آہستہ بات کریں گے نا دل میں یا کانوں میں، وہ نہیں سنے گا اللہ تعالیٰ. وہ یہی باتیں کر رہے تھے. اچھا تیسرے نے کہا، یار کیسی عجیب سی باتیں کرتے ہو تم لوگ، اگر وہ انکان یسمع اذا جہرنا فانه یسمع اذا اخفینا، اگر وہ ہماری جہری بات سن سکتا ہے تو پھر چھپی بات کیوں نہیں سن سکتا. تیسرا تھوڑا سا عقل مند نکلا، تھوڑا سا سمجھدار نکلا، لیکن اس کو بھی شک و شبہ ہے، سوال کر رہا ہے نا، یقین نہیں ہے اس کو. اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، سورۃ فصلت آیت نمبر 22، اللہ تعالی فرماتے ہیں، وما كنتم تستثرون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. تم نہ چھپا سکتے تھے ہم سے کوئی بھی چیز، یہاں تک کہ تمہارے اوپر گواہی دیتے سمعكم، تمہارا سننا، ولا ابصارکم، اور نہ ہی تمہاری دیکھنا، ولا جلودکم، اور نہ ہی تمہاری جلدیں، یعنی تم یہ گمان کرتے تھے کہ یہ گواہی نہیں دیں گے، ضرور تمہارے سننا کان بھی گواہی دیں گے سننا جو ہے, اور تمہارے دیکھنا بھی گواہی دے گا, اور تمہاری جلد بھی گواہی دیں گے. ولیکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون, لیکن تم یہ بدگمانی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں اسے نہیں جانتا جو ہم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے, سمیع بصیر ہے, علیم ہے. تو اس میں اس قصے میں ایک فائدہ ہے, جب عقیدے میں فساد پیدا ہو جاتا ہے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے حق میں اسماء و صفات کے باب میں, تو اس میں اعمال اور اخلاق بھی فاسد ہو جاتے ہیں. ان تین چیزوں کا آپس میں تناسب یاد رکھیں, عقیدہ ہے, اعمال ہے, اخلاق ہے, سلوک, تین چیزیں جڑی ہوئی ہیں. عقیدہ جس کا اچھا ہے, بہت بنیادی بات ہے یہ, تو اس شخص کا عمل اور عبادت بھی اچھی ہوتی ہے, اور جن کے یہ دونوں اچھے ہو جائیں تو پھر اس کے اخلاق اور سلوک بھی اچھا ہو جاتا ہے. لیکن جن لوگوں کے عقیدے میں بگاڑ ہے وہ ظاہر جتنے بھی اپنے اخلاق اچھے دکھاتے رہیں اور اپنی عبادت اچھا کر کے دکھائیں, نہ ان کی عبادت اچھی ہوتی ہے اور ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی کے جواب میں, وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ, یہ تمہارا گمان تھا جو تم اپنے رب سے کیا کرتے تھے کہ سنتا ہے نہیں سنتا ہے, جہری بات سنتا ہے یا سری بات سنتا ہے, کہ یہی گمان تھا تمہارا. اَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تمہیں اس بدگمانی نے, اس بدعقیدگی نے ہلاک کر دیا ہے, تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ, اگر وہ صبر کرتے ہیں تب بھی جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے, جہنم میں ہی جائیں گے. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا, اگر معافی طلب کریں, فَمَا هُمْ مِنْعُتَبِينَ, ان کو معافی نہیں ملے گی. اچھا معافی کیوں نہیں ملے گی؟ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوتا معافی کیسے ملے گی؟ یاد رکھے, عقیدہ سے, بدعقیدگی سے توبہ کریں گے تب دوسرے بھی گناہ معاف ہوں گے. جب بدعقیدگی سے توبہ نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کریں گے, توحید عبادت کا حق, اللہ تعالیٰ کے توحید ربوبیت, توحید الوہیت, توحید اسماء صفات کا حق ادا نہیں کریں گے, تو پھر باقی گناہ بھی معاف نہیں ہوں گے. یاد رکھیں, کیوں؟ باقی گناہوں تو دور کی بات ہے, جو عبادات جو اچھے کام وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, کافر کتنی اچھے کام کرتے ہیں دنیا میں, بڑے اچھے کام کر کے جاتے ہیں بعض کافر, ان کے اچھے کام, ان کے صدقات اور خیرات, ان کے عبادات اور ان کے اخلاق قیامت میں ان کے کوئی کام نہ آئیں گے. ہباءً منثورًا, جانتے ہیں, دھول کی طرح اڑ جائیں گے, کوئی باقی چیز نہ رہے گی. سمع, یہ تو ہم جان چکے ہیں کہ دو قسمیں ہیں, لیکن سمع معنی کتنی ہے؟ سمع یعنی سننا, اس کے اندر چار معنی ہے. ایک تو سننا ہم تو سب جانتے ہیں, اور دوسرا ہے الاستجابہ, قبول کرنا, یہ بھی ہم جان چکے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبانی, ان رب لسمیع الدعاء, سورۃ ابراہیم آیت نمبر 39 میں, 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان ربی, بے شک میرا رب لسمیع الدعاء, دعا قبول کرنے والا ہے. اور ہم جب نماز پڑھتے ہیں اور اپنا سر اٹھاتے ہیں رکوع سے, کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمیدہ. کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے سنی, اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا جو ہم نے حمد و ثنا کی ہے, جس نے اللہ تعالیٰ حمد و ثنا کی ہے. اچھا, یہ جو سننے کا بات کر رہا تھا, سمع یعنی سننا, اس کے چار معنی ہیں. یہ سجاوت الگ ہوگی, اس کے علاوہ پہلا ہے سننا, وہ ہم سب جانتے ہیں. دوسرا ہے سننا کا معنی التہدید والوعید, ڈرانا اور آگاہ کرنا. اس کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء, سورۃ آل عمران آیت نمبر 181 میں, 181 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے سن لیا ان لوگوں کے قول کو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. اب سننے کا کیا معنی ہے؟ میں سن رہا ہوں, یہ بدکاری, یہ غلط اقوال میں سن رہا ہوں, یہ بد اقوال غلط اقوال میں سن رہا ہوں, اسے کیا مطلب ہے؟ استجابہ یا صرف سن رہا ہوں یا ڈرا رہا ہوں؟ میں سن رہا ہوں, تمہیں ڈرنا چاہیے, میں سن رہا ہوں تم ایسی باتیں کرتے ہو. تو یہاں پر معنی ہے سننے کا ڈرانا. دوسرا ہے سننے کا معنی التأييد والنصر, نصر کرنا, تأييد کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ طہ آیت نمبر 46 میں, 46 میں, اننی معکما اسمع وارى, بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں, میں دیکھ بھی میں سن بھی رہا ہوں, دیکھ بھی رہا ہوں. تو کیا مطلب ہے یہاں پر؟ کون سا معنی ہوگا؟ صرف سن رہا ہوں سننا, یا تحدید وعید ہے کوئی؟ نہیں, سیاق صاحب ایسا نہیں ہے. کیا دعا کو استجاب کر رہا ہوں؟ یہاں پر دعا بھی نہیں مانگ رہے. وہ اننی معکما اسمع وارى, میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہاری نصرت ضرور کروں گا اور تمہاری مدد ضرور کروں گا. تو سننا, ساتھ دینا, مدد کرنا, نصرت, تأیید کے معنی میں بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. تیسرا معنی, چوتھا معنی سمع کا, سننے کا, اس کا معنی ہے الاحاطہ, العلم والاحاطہ, کہ اپنے اپنے علم سے محیط ہے. میں سن رہا ہوں یعنی میں جانتا ہوں, جاننا, علم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. یہاں پر جو سننا ہے کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ کو علم ہے جو کچھ, جو باتیں بھی ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے. آخر میں تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ سمیع بصیر, سمیع بما تقولون, سنتا ہے جو تم کہہ رہے ہو اور دیکھتا ہے جو تم کر رہے ہو. کچھ چھپا ہے؟ کچھ چھپا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے صفت السمع کون سی صفت ہے؟ ذاتی ہے, فعلی ہے, ذات فعلی ہے, یا جانتے ہیں کہ نہیں صفات ذاتی فعلی میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ جو صفات ہیں وہ دو قسم کی ہیں, ایک ہے صفات ذاتی ہے اور دوسری صفات فعلی ہے. مقدمے میں جب میں نے قواعد کا ذکر کیا تھا, اس کا بھی ذکر کیا تھا, نہیں شاید ساتھی بھول گئے ہوں گے, میں دوبارہ یاد دہانی کرا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے صفات کے دو قسمیں ہیں, ایک ہے صفات ذاتی ہے. صفات ذاتی ہے یہ وہ صفات ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے متصف ہے, اللہ تعالیٰ سے جدا یا الگ کبھی ہو نہیں سکتی. جیسا کہ الحیاء زندگی, العلم, الارادہ, القدرہ, یہ سارے کے سارے جو صفات ہیں یہ صفات ذاتی صفات ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے, اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے, اللہ تعالیٰ کا قدم ہے. یہ جو صفات ہیں یہ بھی صفات ذاتی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ سے کبھی الگ نہیں ہوتے. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک فرق ہے جو صفات ذاتی ہیں ان کی آگے دو قسمیں ہیں. ایک صفات ذاتیہ معنویہ, جو صرف جس کا معنی ہے, مخلوق میں اس کا وجود نہیں ہے. اب زندگی, زندگی کیا ہے؟ کوئی اس کا محسوس چیز ہے کوئی؟ علم, ارادہ, قدرت, یہ وہ صفات ہیں جن کا مخلوق میں معنی صرف موجود ہے, تو اسے اللہ تعالیٰ کے حق میں بھی صفات معنویہ کہتے ہیں. دوسری صفات ہیں صفات ذاتیہ, صفات ذاتیہ خبریہ, جو مخلوق میں اجزاء ہیں, جیسے ہاتھ ہیں, پاؤں ہیں, آنکھیں ہیں. مخلوق میں تو یہ جس انسان کے حصے ہیں, اللہ تعالیٰ کے حق میں حصے نہیں ہوتے, اعجاز اللہ تعالیٰ کے حق میں. تو اس لیے کہ صفات ہمیں خبر سے پتہ چلی ہے، اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے، ہمارا ایمان ہے. اب کیفیت تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں صفات ذاتیت خبریہ. خبریہ یعنی خبر سے ہمیں ملی ہے. کون کیسی ہیں، کون سی ہیں؟ ہاتھ ہیں. کون سی صفات ہیں؟ ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاؤں ہیں، پلنی ہیں. یہ صفات ذاتیہ خبریہ ہیں. دوسری قسم کی صفات جو ہے، ایک ذاتی، دوسری کون سی تھی؟ فعل. صفات فعلیہ یہ وہ صفات ہیں جن کا تعلق مشیت سے ہے، چاہت سے. جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو یہ صفت ہوتی ہے، جب نہیں چاہتا تو نہیں ہوتی. اب خلق، اللہ تعالیٰ خالق ہے، یہ صفت جو ہے صفت فعلیہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جب چاہا تب پیدا کیا، جب نہیں چاہا تو پیدا نہیں کیا. ٹھیک ہے، اسے کہتا صفت فعلیہ. تیسری قسم کی صفات ہیں صفات ذاتیت فعلیہ، ایسے صفات جو ذاتی بھی ہیں فعلی بھی. ذاتی ایک اعتبار سے ہیں اور فعلی دوسرے اعتبار سے ہیں. جیسا کہ کلام، اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، ہمیشہ کلام فرماتا ہے یا جب چاہتا ہے کلام فرماتا ہے؟ دونوں، ہمیشہ کلام فرماتا ہے اور جب چاہتا ہے تو کلام کرتا ہے. بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ اب ایک شخص ہے مخلوق میں سے، وہ صحیح سلام گونگا نہیں ہے، بات کرتے لیکن وہ خاموش ہے. جب وہ خاموش ہوتا ہے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گونگا ہے؟ کہہ سکتے ہیں؟ صفت الکلام اس کے ساتھ موجود ہے کہ نہیں؟ اس کے پاس، اسے متصف ہے کہ نہیں؟ متصف ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے کلام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ تب بھی متکلم تھا، یعنی تب بھی صفت سے موصوف تھا. اور جب کلام کیا، جب اللہ چاہا پھر کلام کیا، پھر یہ صفت فعلیہ. تو کلام جو صفت ذاتیت فعلیہ ہے، ذاتیت ایک اعتبار سے کہ اصل بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، اور فعلیہ اس اعتبار سے جب چاہتے کلام کرتا ہے. اچھا، سمع کہاں پہ ان تینوں میں سے؟ سمع خبریہ، سمع کوئی محسوس چیز ہوتی مخلوق میں، ذاتیہ ہے معنویہ ہے. ٹھیک ہے، ذاتیہ معنوی، بارک اللہ فیک. بس فعلیہ بھی ہو سکتی ہے، کیسے؟ بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک. قبول، نصر و تأیید کے جو معنی ہے سمع کا، سننے کا، یہ فعلی ہے. جب چاہتے قبول فرماتے، جب چاہتے نہیں قبول فرماتے. لیکن سننا جو ہے وہ تو ہمیشہ سے ہے، وہ اللہ تعالی صفت ذاتیہ ہے. فرق سمجھے دونوں میں؟ الحمدللہ. سننا مخلوق میں ایک عظیم نعمت ہے، اس پر میں پورے جمعہ کا خطبہ دے چکا ہوں، وقت نہیں میں اس کو دوبارہ دوہرا ہوں. حاضر سامعین سے گزارش ہے وہ سن لینا، تقریباً 45 منٹ ایک گھنٹے کے قریب خطبہ تھا، اس میں میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ سننا ایک عظیم نعمت ہے، بڑی نعمت ہے. اور جو لوگ سننے سے محروم ہیں ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے، سننے کی کتنی قسمیں، اس میں نے بیان کیا ہے. لیکن یہاں پہ یہ بتا دوں میں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت ہیں ہمارے اوپر. سب سے بڑی اور عظیم نعمت ہے توحید کی نعمت، ایمان کی نعمت، جس کو اسلام بھی کہتے ہیں. اسلام، ایمان، توحید، یہ بنیادی نعمت ہے، سب سے عظیم نعمت. اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ کی دوسری نعمتیں بھی ہیں، اور یہ دوسری نعمتیں ہیں، ان کی درجات مختلف ہیں، سب برابر نہیں ہیں. جو نعمتیں، جن نعمتوں کا تعلق ہے توحید سے اور دین سے، اسلام سے، شریعت سے، وہ نعمتیں مقدم ہیں ان نعمتوں سے جن کا تعلق براہ راست ان چیزوں سے نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں، سننا اور دیکھنا، اگر انسان نہ سنے اور نہ دیکھے، شریعت کو سمجھ سکتا ہے؟ توحید کو سمجھ سکتا ہے؟ تو یہ دو نعمتیں جو ہے، خاص طور پہ سننے کی نعمت جو زیادہ وسیع ہے، انسان دور سے سنتا ہے لیکن قریب سے دیکھتا ہے، دور سے نہیں دیکھ سکتا، اس کی ایک لمٹ ہے، لیکن سنتا دور سے ہے انسان. اس دیوار کے پیچھے میں دیکھ نہیں سکتا، تو سن تو سکتا ہوں، گاڑی کی آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ آ رہی ہے، لیکن گاڑی نظر آ رہی ہے ہمیں؟ نہیں آ رہی. تو انسان کی جو دیکھنا انسان کو لمیٹڈ ہے، سننا بھی لمیٹڈ ہے، لیکن دونوں، اگر ہم دونوں کو کمپیئر کرتے ہیں تو سننا جو ہے وہ زیادہ وسیع ہے. اس لیے سننے کی جو نعمت ہے وہ بصار کی نعمت سے زیادہ ہے. اللہ تعالی نے ہمیں سننے کے قابل کیوں بنایا؟ اس لیے کہ ہم دنیا جہان میں اپنی باتیں سنتے رہیں، دوسروں کی باتیں سنتے رہیں، اس لیے کہ ہم اچھی یا بری باتیں سنتے رہیں, میوزک سننی ہے, گانے سننے ہیں, نعوذ باللہ. آخر سننے کی قابلیت اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کیوں کی ہے؟ جی دیکھیں, اصل بنیاد کیا, ہمارے وجود کی بنیاد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, توحید عبادت ہے. اب توحید عبادت کو ہم سمجھیں گے کیسے؟ اب یہ بوتل اسے سمجھا کے دیکھاؤ, سمجھا سکتے ہو اسے؟ کچھ کیا سمجھاؤ گے اسے؟ یہ سمجھ سکتے ہیں کچھ؟ نہیں سمجھ سکتے. اچھا گدھا تو سمجھ سکتا ہے نا, گدھے کو لے کے اور سمجھاؤ اسے. کیوں بھائی, بوتل میں اور گدھے میں فرق ہے کہ نہیں؟ گدھا سمجھ سکتا ہے؟ ارے وہ کیوں نہیں سمجھ سکتا, وہ تو زندہ ہے, وہ سنتا بھی ہے, وہ دیکھتا بھی ہے. اللہ تعالی نے اسے ایک چیز جو ہے دی ہے, سننا تو اسے دیا ہے لیکن سمجھنا اسے نہیں دیا. سمجھنے کی طاقت نہیں ہے اس کے پاس, دیکھنے کی طاقت ہے, سمجھنے کی طاقت نہیں ہے. اس لیے نہ تو بوتل مکلف ہے نہ گدھا مکلف ہے. اشرف المخلوقات انسان ہے, مکلف یہ انسان ہے. اللہ تعالی نے انسان کو سننے کی صلاحیت بھی دی ہے اور سمجھنے کی قابلیت بھی دی ہے. اچھا جو انسان سننا نہیں چاہتا, کیا نہیں سننا چاہتا؟ حق بات نہیں سننا چاہتا. دنیا جہاں میں تو سب کچھ سن رہا ہے. دیکھیں اس کو سامنے رکھیں, وما خلق جن نے اسی لیے ابھی سامنے رکھیں. اگر ہمارا سننا صرف وہ ہوتا جس کا تعلق عبادت سے توحید سے ہوتا تو اس دنیا میں کوئی شخص شرک کبھی کرتا؟ کیا خیال ہے؟ یعنی آپ کے کان بہرے ہیں, صرف وہ سنتے ہیں جس کا تعلق توحید عبادت سے ہے, اس کے علاوہ کوئی بات آپ سن سکتے؟ کچھ نہیں. تو پھر شرک کبھی ہوتا؟ نہیں ہو سکتا تھا. تو پھر جہنم کو پیدا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر انسان کی آزمائش اور امتحان کا فائدہ کیا ہے؟ مزے کی تو تب بات ہے نا کہ سننا بھی ہو سمجھنا بھی ہو اس کے باوجود بھی نافرمانی ہو, تب عجب بات ہے نا کہ یہ انسان اشرف مخلوقات اتنی بڑی نعمت کے باوجود بھی نافرمان ہے اور سب سے بڑی نافرمانی کر بیٹھا ہے اللہ تعالی کے حق میں, شرک کر بیٹھا ہے. تو سننا اور سمجھنا یہ بھی سننے سے جڑا ہوا ہے. دماغ کا کنیکشن جو ہے, اب دماغ بڑی عجیب سی نعمت ہے سبحان اللہ, کہ ہر طرف سے دماغ جو ہے وہ گھرا ہوا ہے چیزوں سے. اب سننا بھی دماغ میں جا رہا ہے, دیکھنے کا تعلق بھی دماغ سے ہے, بولنے کا تعلق بھی دماغ سے ہے, حرکت کا تعلق بھی دماغ سے ہے. سبحان اللہ, اگر اس میں خلل پیدا ہو جائے دماغ میں اور سننا باقی رہ جائے, یعنی کیا, سنتا تو ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے, مکلف ہے؟ ارے یہ بھی مکلف نہیں ہے. سبحان اللہ, دیکھیں اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھیں. تو مکلف پھر کون ہے؟ جو سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے وہ مکلف ہے. مکلف کا مطلب کیا ہے؟ کہ شریعت کی تکالیف اس پر فرض ہے. حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, اس کو جاننا چاہیے, حلال پہ عمل کرنا چاہیے اور حرام سے بچنا چاہیے. اگر ایسا نہیں کرے گا قیامت کے دن وہ جواب دے اللہ تعالیٰ کے سامنے, اچھا یہ بوتل ہے, وہ گدھا تھا, وہ پاگل تھا, وہ بہرا تھا, ان کا کیا ہوگا؟ جو بہرا ہے اگر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کی گناہ میں تخفیف ہوگی, اللہ تعالیٰ کریم ہے رحیم ہے. لیکن اگر اس کی عقل ٹھیک ہے انٹیکٹ ہے, اس کی سمجھ ٹھیک ہے اور وہ غلطی کر بیٹھتا ہے, خاص طور شرک کی جہاں تک غلطی ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ شرک کے معاشرہ سب کچھ معاف کر دے گا, لیکن یہ تو بہرا ہے. یاد رکھیں بہرا بھی مکلف ہوتا ہے لیکن پاگل مکلف نہیں ہے. اندھا مکلف ہے, بات کریں گے انشاءاللہ جب بصیر کی بات کریں گے. اندھا بھی مکلف ہے لیکن سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حکمت ہے, ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بڑی تخفیف کرتا ہے اور ایسے ایسے راستے ان کو دکھاتا ہے جو تندرست ہیں وہ شاید ان راستے کو دیکھ بھی نہ سکیں. یہ عدل انصاف اور فضل کرم اللہ تعالیٰ کا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, ظلم اللہ تعالیٰ کے حق میں ہے ہی نہیں, جائز ہی نہیں ہے. پھر دو چیزیں رہتی ہیں, انصاف اور فضل و کرم, تین چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے ظلم, ایک ہوتا ہے انصاف, ایک ہوتا ہے فضل و کرم, احسان. اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ جو تیسری چیز ہے نا, یہ جو ظلم ہے, یہ تو ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتی ہے حدیث قدسی میں, یا عباد انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا, میں نے ظلم اپنے اوپر حرام کر دیا, تم لوگ بھی ایک دوسرے پر ظلم کبھی نہ کرنا. اسی حدیث میں جو میں بیان کی اسے مسلم کی روایت میں, تو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر ظلم کے حرام کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ حق میں, اللہ تعالیٰ کی شان میں ظلم جو ہے یہ لفظ درست نہیں ہے, حرام ہے, جائز نہیں ہے. باقی دو چیزیں, ایک عدل ہے اور ایک احسان ہے. عدل کیا ہے کہ جو گنہگار لوگ ہیں اللہ تعالیٰ چاہے اپنے عدل و کرم, اپنے انصاف اور عدل سے ان کو اتنی سزا دے جتنا کہ ان کے گناہ موجود ہیں, جتنا کہ ان کے گناہ مٹ نہیں جاتے, اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے اپنے فضل و کرم سے, اپنے احسان سے. اور یہ وہ گناہ ہیں جن میں شرک شامل نہیں ہے, کیونکہ شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا, اور مشرک جب تک شرک سے توبہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف نہیں کرے, اور کافر جب تک کفر سے توبہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے اس کفر کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. سننے کے لحاظ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے مخلوق سے, سنگین غلطی ہوئی ہے. بدبخت ہیں وہ لوگ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مخلوق میں سے بعض ایسی مخلوق ہے جو سنتی ہے, سب کی سنتی ہے, ایک وقت میں سنتی ہے, اور سب کی دعائیں قبول فرماتی ہے, اور سب کی حاجتیں پوری کرتی ہے. کوئی مخلوق میں سے ایسا ہو سکتا ہے؟ اور بعض لوگ اتنی ہٹ دھرم ہے, وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو مردے ہیں ان کی قوت سماعت اور تیز ہو جاتی ہے. بات ہو رہی کہ مردے سنتے ہیں, اور یہ بھی بتا دوں میں آپ کو, سماع الموتی کے متعلق بڑی پیاری کتاب ہے, علامہ البانی نے اس کی تحقیق کی ہے کہ احناف علماء کا موقف کیا ہے اس مسئلے کے متعلق کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں. انہوں نے وضاحت کی ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں, الا یہ کہ وہ جس کی اللہ تعالی نے اجازت دی ہے. اور وہ کیا چیز ہے؟ جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو مردہ جو ہے وہ قبر میں بیٹھ جاتا ہے, اور دفن کرنے والوں کے قدموں کی آواز وہ سنتا ہے. اور دوسری ایکسیپشن, جنگ بدر کے موقع پہ جب ابو جہل اور دیگر کافروں کو دفن کر دیا گیا تھا, تو وہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کیا کیا تم لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا وہ پورا ملا کہ نہ ملا, ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ پورا ملا ہے, کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کیا تھا کامیابی کہ ہم کامیاب ہوئے ہیں, کیا تمہیں جو اللہ تعالیٰ وعدہ کیا تھا عذاب کو مل رہا ہے کہ نہیں؟ تو نبی سید عمر عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیا یہی سنتے ہیں؟ تو تین دن ہو گئے تو غلط سڑ گئے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر, وہ تم سے اچھا سن رہے ہیں. تو یہ ان کے لیے اس وقت کے لیے خاص تھا, اس کو عام کر دینا سب کے لیے اس کی کوئی دلیل بھی نہیں اور جائز بھی نہیں. اور جن کو غلط فہمی ہوئی, ان دو روایت سے غلط فہمی ہوئی ہے کہ مردے سنتے ہیں, حقیقت میں مردے سنتے نہیں. قرآن مجید کی آیات میں اور صحیح احادیث میں اس کا ثبوت ہے. اور جو احناف علماء معتبر علماء ہیں ان لوگوں کا بھی یہی موقف ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں. آخر میں ایک بات میں بتا دوں کہ یہ جو عقیدہ ہے کہ مردے بھی سنتے ہیں, یا مردے بھی ایک ہوتے صرف سنتے ہیں, ایک ہوتا ہے کہ وہ مشکل کشا بھی ہے, سب کے سنتے, ہر وقت میں سنتے, ہر زبان کو سمجھتے ہیں آخر تک, یہ جو باتیں ہیں یہ کفریہ باتیں ہیں, یاد رکھیں. اور اس میں تشبیہ کی یعنی بدترین غلطی ہے. مشابہت دو قسم کی ہوتی ہے, مشابہت جو ہوتی ہے دو قسم کی اللہ تعالیٰ کے حق میں, ایک تو خالق کی مشابہت مخلوق سے, کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے جیسے کہ مخلوق سنتا ہے, اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے جیسے کہ مخلوق کا ہاتھ ہے, اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جیسے کہ مخلوق دیکھتا ہے. یہ کیا ہے؟ خالق کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے. یہ بھی کفر ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. اور مشبہ پچھلے زمانے میں غلاۃ الرافضہ تھے، اور آج کے زمانے قادیانی ہے. آج کے زمانے میں جو قادیانی ہیں یہ مشبہ ہیں. ان کے نزدیک وہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک خوبصورت مرد کی شکل میں آسمانوں پہ بیٹھا ہے، کلین شیو مرد کی شکل، انگریز کی شکل میں. نعوذ باللہ، یعنی اس کو جو صفات لکھی ہیں کتاب میں، اللہ رحم کرے، وہ یہی صفات ہے کہ کوئی انگریز ہے. نعوذ باللہ، وہ آسمان بیٹھا، وہی رب بنا بیٹھا. نعوذ باللہ. مرزا صاحب نے جو اپنے کتاب میں جو گند لکھا ہے، واللہ عجب ہے، عجب. لکھنے والے پر اتنا عجب نہیں جتنا کہ ماننے والے اور سمجھنے والوں پر عجب ہوتا ہے کہ ایسی باتیں، کوئی عقل مند تو دور کی بات ہے، واللہ بچے بھی شاید ایسی باتوں کو جو ہے کراہت کی نظر سے دیکھیں. لیکن میں آج بھی دیکھیں لاکھوں لوگ ہیں جو اس باطل مذہب کو اپناتے ہیں اور یہ کتابیں بھی پڑھتے ہیں. ان اللہ ان اللہ راجعون. تو یہ پہلی قسم کی تشبیہ ہے کہ خالق کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینا. دوسری قسم ہے مخلوق کو خالق کے ساتھ تشبیہ دینا، کہ فلان مخلوق ہے، بزرگ ہے، ولی ہے، فرشتہ ہے، نبی، جو بھی ہے، وہ سنتا ہے ایسے. ایسی ضرورت کہاں کرتے ہیں کہ ایسے سن جیسے اللہ تعالیٰ سنتا ہے، وہ یہ تو نہیں کہتے، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، ہر وقت میں سنتا ہے، اور ہر زبان سمجھتا ہے، سب کی پوری کرتا ہے، ایک وقت میں پوری کرتا ہے. وہ بہرحال سے کبھی نہیں کہیں گے کہ فلاں بزرگ سنتے جیسے جیسے کہ اللہ تعالیٰ سن، کہتے ہیں کفر ہے، جائز نہیں ہے. لیکن یہ دوسری بات جو ہے کہ سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، ایک وقت میں سنتا ہے، ہر زبان کو سمجھتا ہے، سب کی پوری کرتا ہے، ایک وقت میں پوری کرتا ہے، یہ کس کے حق میں بات کریے؟ کس کی صفات ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسری ذات ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اسے کہتے ہیں تشبیہ المخلوق بالخالق، اور یہ پہلے تشبیہ سے بڑا گناہ ہے. دونوں شر ہیں، دونوں کفر عقائد ہیں، لیکن ظلمات بعض فوق بعض. اگر خالق کو مخلوق سے تشبیہ دینا کفر ہے، تو یہ اس سے بڑھ کر کفر ہے کہ مخلوق کو خالق کا درجہ دے دینا اس طریقے سے بات کر کے. اور آج دیکھیں آج امت میں کتنی لوگ ہیں جو اس طریقے سے عقیدہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں ولی جو ہے وہ سب کی سنتا ہے، سب کی پوری کرتا ہے، سب کی بگڑی بناتا ہے، اور بڑھتے جاتے ہیں صرف اسماء صفات کی باتیں، بلکہ ربوبیت کا حق بھی دے دیتے ہیں، مشکل کچھ حاج دروائی بھی دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام البصیر. قرآن مجید میں تقریباً 40 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا نام البصیر کا ذکر کیا گیا ہے. ان میں سے بعض اللہ تعالیٰ کا فرمان لیس کمثلی شیء وہو سمیع البصیر، سورۃ الشورى آیت نمبر 11، اللہ تعالیٰ جیسے کوئی چیز نہیں، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. قال تعالیٰ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 58، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ بما تعملون بصیر، سورۃ البقرۃ نمبر 265، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے جو کچھ تم کر رہے ہو. واللہ بصیر بالعباد انہ بکل شیء بصیر، آخر تک مختلف آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. بصیر کا معنی دو معنی ہیں، نمبر ایک دیکھنے والا، نمبر دو جاننے والا. تو علیم بھی معنی بصیر بھی ہوتا ہے، بصیر معنی علیم اور علیم معنی بصیر. اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے، بڑی ہو یا چھوٹی ہو، دن ہو یا رات ہو، ہر وقت میں دیکھتا ہے. چھوٹی سی کالی چونٹی کو کالے پتھر پر رات کے اندھیرے میں دیکھتا ہے، اور اس کے چلنے کی آواز بھی سنتا ہے. سمے میں یہ چیز رہ گئی تھی، اتنی باریک بینی تک بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھتا ہے کہ جو خوراک مخلوق کھاتی ہے وہ خوراک کہاں تک اس کے جسم میں جا رہی ہے اور کہاں تک اس کو فائدہ پہنچا رہی ہے. مطلب یہ بھی دیکھتا ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے. ہم نے کھانا کھایا ہے، وہ خون کا قطرہ کہاں پر کیا بنا ہے، کیسے گیا، کہاں پہ گیا، اللہ اعلم، ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ صرف جانتے نہیں، دیکھتا ہے، دیکھ رہا ہے. یعنی ہماری ایک ایک رگ، ایک ایک خون کی بوند اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے، یاد رکھیں. اس لیے کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جو رزق عطا فرمایا ہے، اور وہ رزق جو ہے وہ خون میں مل کے خون کے قطرہ میں مل کے وہ خون کا قطرہ ہماری آنکھ تک پہنچا ہے، ہمارے کان تک پہنچا ہے، اور ہم نے اس ایک خون کے قطرے سے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے، کہ یہ نہ ہو کہ اس خون کے قطرے میں نافرمانی شامل ہو اور ہمارے یہ دیکھنا اور سننا ہمارے لیے عذاب بن جائے، یا کہیں اس نعمت اس قطرے کی نعمت سے ہم غلط فائدہ اٹھا کر حرام کو دیکھ لیں، حرام کو سن لیں، تو اللہ تعالیٰ صاحب نے جواب دے ہوں. اس لیے پہلے سے اچھی طرح جان لیں کہ ہماری حیثیت اس رب ذی الجلال کے سامنے ہے کیا، اور اللہ تعالیٰ کی کیا قدر ہے، کیا شان ہے مخلوق کے سامنے. اللہ تعالیٰ جو کچھ زمین کے اوپر ہے، زمین کے نیچے ہے، زمین کی کسی تہ میں بھی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ آسمانوں سے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت بھی دیکھتا ہے، جانتا ہے. دیکھنے کی بات میں کر رہا ہوں، آنکھوں کی خیانت کوئی چیز ہوتی جو نظر آتی ہے؟ آنکھوں کی خیانت نظر آتی ہے؟ ہمیں نظر نہیں آتی کیونکہ ہم بے وقوف ہیں، ہمیں کیا پتا، ہم کم علم ہیں، کمزور ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں. رب العزت سبحانہ و تعالی ساتویں آسمان سے اوپر، عرش سے اوپر ہیں اور آنکھوں کی خیانت بھی جانتے ہیں. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طریق الحجرتین میں صفحہ 234 میں، البصیر وہ ذات ہے جس کی صفت بصر کی کمال ایسی ہے کہ وہ چونٹی کے جسم کے اندر جس کو اس نے پیدا کیا ہے، جس چونٹی کو پیدا کیا ہے، اس کو جسم کے اندر کی تفسیر کو جانتا ہے، اس جس کے اندر جو تفسیر اس کو دیکھتا ہے، اس کا گوشت، اس کا خون، اس کا دماغ، اس کی رگیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے. چونٹی مشکل سے ہمیں نظر آتی ہے، اب اس کے اندر کیا ہے، سائنس دانوں نے اس کو چیر پڑے کچھ دیکھنے کے اندر سے کوشش کی ہے، خلیے تک پہنچے ہیں. ایٹم جو ایٹم، انسان چلو وہاں تک بھی پہنچ گیا ہے، چلو ایٹم کے اندر کیا ہے بھی دیکھا ہے، پروٹون ہے، نیوٹرون ہے اور الیکٹرون ہے، ان کے اندر کیا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے، انسان نہیں جانتا بےچارے، یہاں تک رکے، بریکنگ لگ گئی انسان بےچارے کی، اس کے اوپر وہ جان نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے اس کے اندر کیا ہے اور ان کے اندر کیا ہے، اور اس پوری کائنات میں جو سب سے باریک چیز ہے جہاں تک کوئی مخلوق پہنچ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ وہ بھی دیکھتا ہے، وہ میرے تک نظر آ رہا ہے. جی بارک اللہ، جس نے پیدا کیا وہی تو جانتے ہیں اس نے کیا پیدا کیا، وہی اس کو دیکھ بھی رہا ہے. لیکن جاننا تو وسیع ہے، وہ بعد میں بات کروں گا علیم کی بات، لیکن دیکھ رہا ہے. دیکھیں علم اور چیز ہوتی ہے، لیکن دیکھ کے جاننا جو ہے یہ کمال ہے. بصیر کے معنی لغت میں، نمبر ایک دیکھنا، نمبر دو جاننا، نمبر تین تأیید اور نصرت کرنا اور ساتھ دینا، نمبر چار تحدید اور وعید اور آگاہ کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اننی معکما اسمع و ارى، سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں، تأیید ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، پریشان نہ ہونا. کوئی شخص ایسے، کوئی بچہ شرارت کر رہا ہو تو میں اسے کہتا ہوں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، وہ آرام سے بیٹھ جائے گا کہ نہیں؟ میں نے یہ نہیں کہا آرام سے بیٹھو، میں نے کہا تمہیں دیکھ رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اسے ڈرا رہا ہوں کہ شرارت نہ کرو، آرام سے بیٹھو. لیکن میرا کہنا اور تھا، بچے کے سمجھنا دیکھیں. دیکھیں بچے بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ آج کل بڑے بڑے پگڑی والے نہیں سمجھ سکتے بعض باتیں، عجب بات ہے. دیکھنے سے ایک چیز لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں بھی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان نشان ہیں. دیکھیں کیا سننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دو کان بھی ہیں؟ نہیں نہیں، جی بارک اللہ فیک. دلیل نہیں ہے. دیکھیں اہل سنت جماعت کا عقیدہ دیکھیں, جس کی دلیل ہے اسی کو اپنا, جس کی دلیل نہیں ہے اس کے بارے میں بات نہیں کی. اللہ تعالیٰ سنتا ہے, دیکھتا بھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ دیکھتا بھی ہے, اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں بھی ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے اور دو آنکھیں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ تعالیٰ سنتا ہے لیکن کانوں کو ذکر نہیں ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے, کان ہے نہیں, اللہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہمیں کیا پتہ, جیسے کہ سنتا کیسے ہے نہیں جانتے, ویسے بھی کان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو خبر نہیں دی نا, اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ کان نہیں ہے, یا ہم یہ کہہ سکتے کہ اللہ علم, یہ بہتر ہے, کیونکہ اس میں وہ بات کریں جو ہمارے علم میں نہ ہو, اس سے بہتر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سپرد علم کر دیں اللہ علم. اس کی دلیل کیا کہ اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں, قرآن مجید میں جو ذکر ہوا ہے آنکھ کا وہ جمع اور مفرد کے صیغے میں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, اور اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کر, بے شک آپ ہماری آنکھوں میں ہیں, آنکھوں اعیوننا. دوسری آیت میں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي, موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرماتے اللہ تعالیٰ میں نے آپ پر اپنی محبت ڈال دی ہے تاکہ تو میری آنکھوں کے سامنے بڑا ہو. دو کہاں سے آئی ہیں, مفرد ہے جمع ہے, مسنہ کہاں سے آ گیا ہے؟ سے بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دجال کی بات آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دجال اعور ہے, اس کی ایک آنکھ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَر, تمہارا رب اعور نہیں, یعنی کان نہیں, یعنی اس کی ایک آنکھ نہیں, اس کی دو آنکھیں ہیں. اعور اسے کہتے ہیں دونوں میں سے ایک آنکھ جس کی نہ ہو, جو اعور نہیں ہے یعنی اس کی دو آنکھیں ہیں. تو اہل سنت جماعت نے یہ ان آیات اور احادیث سے اخذ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں. آیات جو ہیں سورۃ الطور آیت نمبر 48 اور سورۃ طہ آیت نمبر 29-39, اور یہ حدیث جو متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 7131 7131 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2933 2933, اور راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ, سیدنا انس اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے, اس کے مقتضیات ہیں, یعنی البصیر کے نام کو جاننے اور غور فکر کرنے سے مختلف معنی سامنے آتے ہیں, ان میں سے خشوع اور خضوع, ذلت, احسان اور گناہوں سے بچنا, دوام المراقبہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ دیکھتا ہے, مرا رقیب مراقبہ کرتا ہے, یہ معنی آتے ہیں. اور قرآن مجید میں جہاں پر بصیر کا ذکر ہے ان میں آپ کو یہ معنی ضرور ملیں گے. ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے یہ جاننے کا کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے؟ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا مراقبہ, جب یہ مخلوق جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے اور ہر وقت میں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے, کوئی چیز مخفی نہیں ہے, تو پھر وہ کیا کرے گا؟ رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف, انابت, توبہ, استغفار کثرت سے, اپنی گناہوں کا اعتراف, جو غلطیاں وہ کرتا ہے وہ اس سے اجتناب کرے گا, اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں جو واجبات ہیں ان سبقت کرے گا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے. جو ذات اسے ہر وقت میں ہر آن میں اس کے ساتھ ہے, اسے دیکھ رہی ہے, اسے سن بھی رہی ہے, تو پھر یہ مخلوق مسکین, فقیر, محتاج کیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ یہ جب یہ معنی ہم جان لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا ڈر دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے, اور جب یہ مخلوق اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے, متقی بن جاتا ہے, تو پھر یہی کامیابی ہے. تو اصل مقصد کیا ہے کہ انسان متقی بن جائے, پرہیزگار بن جائے, اچھے عمل کرتا رہے, اور متقی بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ایسے خبریں دی ہیں قرآن مجید میں, صحیح احادیث میں, کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے, یعنی تعجب ہوتے ہیں ان لوگوں پر جو انکار کرتے ہیں صفات کا. اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک راستہ ایک دروازہ کھولا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اور وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہے, وہ دیکھتا نہیں ہے. تعجب کی بات ہے. اس لیے یاد رکھیں سلف صالح صحابہ کرام سے بہتر, تابعین اتباع تابعین سے بہتر امت میں کوئی بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ان معانی کو سمجھتے تھے اور جانتے تھے, اور جتنی زیادہ آپ جانیں گے اتنے اللہ کے قریب ہوں گے, اتنے اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوگا. انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اللہ تعالیٰ کی معرفت جو لوگ جانتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتے ہیں, اور جو معرفت سے قاصر ہیں وہ کہاں جانتے ہیں اپنے رب کو. اللہ تعالیٰ کے نام السمیع البصیر کے ایک ساتھ میں ذکر کرنا, اس کی حکمت ہے سبحان اللہ. بعض آیات میں اللہ تعالیٰ نے آیت کا اختتام کیا السمیع البصیر سے, اور بعض آیات کا اختتام کیے السمیع العلیم سے. سمیع البصیر پہ وہاں پر اختتام کیا ہے جب کوئی ذکر ہو کسی چیز کا جس میں جو چیز نظر آتی ہے, اور سمیع العلیم سے اس آیت کا اختتام کیا ہے اس جس آیت میں اسی چیز کا ذکر جو نظر نہیں آتی. ذرا غور کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اگر شیطان کوئی نز کرے, کوئی دھوکہ دے, کوئی بہکانے کی کوشش کرے, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو. کیوں؟ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. شیطان نظر آتا ہے, ہمیں نظر تو نہیں آتا, اور یہ قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ کو نظر آتا ہے, لیکن کیونکہ ہمیں نظر نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرمائے انہو سمیع العلیم, کہ اللہ تعالیٰ جو تم کہہ رہے وہ سن رہا ہے, اور جو شیطان کر رہا ہے وہ جانتا ہے. اگر بصیر ہو یہاں پہ ہوا یہ لفظ ہوتا تو مشرکین عرب کہتے یہ لفظ یہاں پہ کیسے آ گیا, شیطان تو ہم دیکھتے نہیں ہیں. لیکن دیکھیں ایک ایک لفظ کا دیکھیں اللہ کی حکمت ہے, اور ایک ایک لفظ کی اپنی اپنی جگہ اللہ تعالیٰ مقرر کر دی ہے. اس کو فصلت آیت نمبر 36 ہے. آگے دیکھیں جہاں پر سمیع البصیر کا ذکر ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم, جو لوگ مجادلہ کرتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں بغیر کسی دلیل و سند کے, ان فی صدورہم الا کبر, ان کے سینوں میں کبر ہے تکبر ہے, ما ہم ببالغین, جس تک وہ پہنچ نہیں سکتے, فاستعذ باللہ, بس اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو, انہ ہو السمیع البصیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہاں پر بات کس کی ہو رہی ہے؟ بدکاروں کی, مخلوق کی, جو نظر آتے ہیں جو سامنے ہیں. اور آیت کے اختتام کس چیز سے ہوا؟ السمیع البصیر سے. سبحان اللہ, السمیع العلیم کہ اپنا معنی ہے, سمیع البصیر کا اپنا معنی ہے, اور اس پوری دنیا میں پوری کائنات میں کوئی بھی ایسا مائی کلال نہیں پیدا ہوا نہ کبھی پیدا ہوگا جو یہ ثابت کر کے دیکھا ہے کہ قرآن مجید میں ایک بھی غلطی ہے. یہ چیلنج اللہ تعالیٰ کا, اور یہ دور کی بات ہے کہ ثابت کر کے دکھائے, ایسا قرآن بنا بھی نہیں سکتے, ایسی قرآن مجید کی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے. اللہ اکبر. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. سمیع بصیر کا ریفرنس ہے سورۃ غافر آیت نمبر 56.